वला तकरबू माल यतीमी, और मत करीब जाओ यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती हिया आसनु, मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहां तक कि वो अपने सने रुस्त को पहुंच जाए। तो यहां पर जो है अब छठा हुक्म दिया जा रहा है जो हराम है, और वो क्या है कि यतीम का माल नजायज तौर पर खाना, ये जो है हराम है। और आपको ये बात पता ही है कि यतीम कौन होता है ना, आप पीछे सूरत अल बकरा में, सूरत निसा में इसकी तफसील जो है वो पढ़ चुकी हैं कि ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं और बाप से महरूम हैं, तो क्या है कि उनके वली उनको पालें, और जो पालने वाले हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके माल के, उनके माल के करीब ना जाएं। और सूरत निसा में इसकी तफसील पढ़ चुके हैं कि यतीम का माल ऐसे है जैसे कि दोजख की आग, और यतीम के माल के अगर कोई करीब जाएगा उसकी बुरी नीयत होगी कि उससे वो खाए, उससे फायदा उठाए, तो गोया कि उसने जहन्नुम की आग से अपने पेट को भरा। तो यहां भी मना किया जा रहा है कि यतीम का माल जो है नजायज तौर पर खाना भी नहीं है और उसको लेना भी नहीं है, बल्कि क्या है कि उसके करीब भी नहीं जाना, है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या चाहते हैं कि यतीम का माल जो है वो उसकी हिफाजत की जाए। उसका बाप तो नहीं है, वो दुनिया से चला गया, तो अब जो है अल्लाह ताला जो है वो खुद यतीम के माल की निगरानी कर रहे हैं। अलम यजिद का यतीम फआवा, है ना, तो जिनको यतीम पाया तो क्या मैंने उनको पनाह ना दी। तो जिनको अल्लाह ताला उनके बाप से महरूम कर देते हैं, जिनके वालिद को ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला को डायरेक्ट अपनी निगरानी में उनको ले लेते हैं। इसीलिए कुरान में यतीम के हुकूक, उनके माल की हिफाजत और उनकी कफालत वगैरह जो है, इसके हमें अहकाम जो है वो मिलते हैं, बहुत सख्त अहकाम है। और अरब सोसाइटी में क्या था कि जो यतीम थे, जो कमजोर थे, तो उनको कोई संभालने वाला नहीं होता था, उनको कोई पालने वाला नहीं होता था, उनका माल, उनकी तिजारत, उनकी जो चीजें थी उनसे लोग उनको जो है महरूम कर देते थे। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है जिस चीज को हराम ठहरा दिया वो क्या है कि यतीम के माल के जो है वो करीब भी ना जाना। और गोया कि क्या मतलब है इसका कि यतीम के माल की हिफाजत करना, उसको किसी जायज तिजारत पर लगा दो ताकि उसका माल बढ़े, ये ना हो कि वो नुकसान उसके माल का जो है वो हो। तो ये कौन करेगा, यतीम के माल की हिफाजत जो है वो उसका वली करेगा, जो भी उसकी जो है वो हिफाजत कर रहा है, जो उसको पाल पोस रहा है, क्योंकि अब यतीम का माल उसकी तहवील में है। जैसे कि यतीम उसकी तहवील में है, वो उसकी हिफाजत में है, इसी तरह उसका माल भी उसकी तहवील में है। तो यतीम के साथ भलाई करना अब ये वली की जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वली जो है ये सोचे कि यतीम के माल को खुद खा जाए और यतीम जो है वो तंगदस्त हो जाए, मोहताज हो जाए। तो मारूफ तरीके से उसके माल में से वो हिस्सा ले सकता है जो वो उसके ऊपर खर्च करता है या उसकी हिफाजत करता है। इस सिस्टम में कुरान हमें ये अहकाम देता है। अच्छा, यहाँ पे यतीम के माल की हिफाजत की हद बताई गई है और तरीका बताया गया है। तो पहले क्या कहा कि करीब ही नहीं जाना, क्या मतलब है करीब ना जाने का, कि बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए, उसके माल को जाया नहीं करना चाहिए, तो उसके माल की हिफाजत की फिक्र करो। दूसरी बात किया कि इल्ला बिल्लती या आसन के जो बेहतरीन तरीका हो, तो बेहतरीन तरीका क्या है कि उसके माल की हिफाजत की जाए, उसको तिजारत पर लगा दिया जाए, किसी भी तिजारत वगैरह में, ताकि उसका माल जो है वो जाया ना हो जाए। तो तीसरी बात क्या है कि किस हद, कब तक, यानी हिफाजत की जिम्मेदारी वली के पास कब तक है। हद का यबलुगा अशुद्धा, अशुद्धा से मुराद क्या है, है ना, अशुद्धा के असल मानी तो कुव्वत के होते हैं, और जमहूर उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद क्या है कि यतीम का बालिग हो जाना, जिस वक्त बच्चे में असारे बुलूग पैदा हो जाएं, उसकी उम्र जो है वो 15 साल की पूरी हो जाए, तो अब उसको शरण जो है वो बालिग समझा जाएगा। तो जब वो बालिग हो जाए तो फिर क्या है कि अब माल उसका उसके जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, उस वक्त भी माल जब सपोर्ट किया जाएगा तो उसमें जो है वो ये देखा जाएगा कि माल जो है, माल की हिफाजत जो है, इसकी सलाहियत इसके अंदर है, बच्चे के अंदर। यानी बाज औकात बच्चा जो है वो बालिग हो जाता है, लेकिन ये कि लेकिन ये कि उसके अंदर जो है वो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पैदा नहीं हुई। जैसे सूरत निसा में है ना, आयत 6 में, वक्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगु निकाह, और यतीमों की आजमाइश करते रहो जब तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुंच जाएं। तो निकाह के काबिल उम्र क्या है, यानी बालिग हो जाएं। और अब बालिग तो हो गए, अब यहां पे भी है कि अशुद्धा से मुराद बालिग होना है, लेकिन दूसरी जो चीज उनमें देखनी है, सूरत निसा की आयत बताती है, फाइन आनस तो मिनुम रुश्दन, फिर अगर तुम उनमें रुश्द देखो यानी अहलियत पाओ, उनके अंदर अकलमंदी देखो, माल को सही इस्तेमाल करने की अहलियत काबिलियत उनमें देखो, तो फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, तो उनके माल उनके सपुर्द कर दो। तो यहां पर भी जो है वो बलूग के साथ साथ जो चीज देखी जाएगी वो क्या है कि माल को संभालने की सलाहियत इसके अंदर है। यानी ऐसा तो नहीं, अभी बालिग तो हो गया है 15-16 साल की उम्र में, लेकिन ये कि अभी जैसे पीयर प्रेशर में या दोस्त अहबाब में या इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उसके साथ मिलकर उसके माल को जो है वो जाया ना कहीं कर दें। तो ऐसा ना हो कि वो पढ़े ही ना और सोचे कि माल मिल गया है तो फिर जो है वो उसको जाया कर दे। तो ये जो है हमें कुरान इस सिलसिले में जो है वो हदायत देता है कि उसकी बलूगत भी देखनी है और उसके अंदर रुश्द भी देखना है। तो रुश्द अशुद्धा, यहाँ पे शुद्धा का लफ्ज है और वहां पे जो है वो रुश्द का लफ्ज है सूरत निसा में। तो मकसद क्या है कि माल की हिफाजत, कारोबार की काबिलियत जो है उस यतीम के अंदर जो है जो मौजूद हो, तो फिर जो है वो उसका माल जो है वो उसके सपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। तो ये है खास अहम बात जो कि छठा हुक्म है और ये हराम है, और वो क्या है कि यतीम का माल जो है वो नजायज तौर पर जो है उसका खाना भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, उसके करीब भी ना फटकना। और सूरत फजर जो है उसमें भी हमें ये बात पता चलती है कि अरब की सोसाइटी में जो यतीम थे और जो गरीब लोग थे, तो उनके माल के साथ आम जो सोसाइटी थी वो क्या सलूक करती थी, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बताते हैं कि कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहादून अला तुआमिल मिस्कीन वतकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा। तो यहां पर भी हमें क्या पता चल रहा है कि सोसाइटी जो है वो क्या कर रही है कि यतीमों की इज्जत ही नहीं करते, है ना, मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं दिलाते, और जो मर जाते हैं उनकी मीरास समेट समेट कर खाते हैं। अब यतीम का बाप तो मर गया ना, पीछे वाले जो है वो उसको वारसों को देने की बजाय, यतीम को देने की बजाय खा रहे हैं। और वजह क्या है कि लोग माल से बहुत मोहब्बत करते हैं, खूब बन जम्मा, खूब माल से जो है वो मोहब्बत करते हैं। फिर इसी तरह जो है हमें कुरान मजीद में एक बहुत खूबसूरत जो है वो सूरत है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सूरत में भी हमें क्या बात कहते हैं, आ रही तल्लजी युकज्जिबु बिद्दीन, कि तूने उस शख्स को देखा जो कयामत के दिन को झुटलाता है, ये कौन है, फजालिकल्लजी यदउल यतीम, ये वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। तो यतीम मिस्कीन ये सोसाइटी के कमजोर लोग हैं, बेवा औरत है, तो यहाँ पे जो है उनके हुकूक की हिफाजत का कहा जा रहा है। और अगर कोई यतीम का माल खाता है, यतीम को धक्के देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, और सोचता है कि इसका बाप तो है नहीं, कोई किया धरा इसका तो है नहीं, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं, अब जो चाहे इसके साथ मैं सलूक करूं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये चीज हराम है। फिर इसके साथ जो है सातवां जो हराम काम बताया गया वो क्या है, वह औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। नापने की चीज है तो भी पूरी तरह मेजरमेंट करके दो, और अगर वेट करने वाली चीज है तो तो भी उसको जो है वो किस्त के साथ जो है उसका वेट करो, इंसाफ करो। तो हराम क्या है? नाप तोल में कमी, और नाप तोल जो है उसको यहाँ पे इंसाफ के साथ करने का हुक्म दिया गया है। इंसाफ का मतलब क्या है कि देने वाला दूसरे के हक में, दूसरे फरीक साथी के हक में कमी ना करे, और लेने वाला जो है वो अपने हक में ज्यादा ना ले ले। तो चीजों के लेन देन में, नाप तोल में कमी ज्यादती क्या है? कुरान ने इसको शदीद हराम कहा है, और इसके खिलाफ करने वालों को जो है वो सख्त सजा सुनाई है ना। सूरत मुतफिफीन, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ऐलान करते हैं कि वैलुल लिल मुतफिफीन, के तबाही है उन लोगों के लिए जो के कमी करने वाले हैं। और आप देख लें कि मुतफिफीन जो है, ये जो कमी करना है, इससे क्या मुराद है? इसका सिर्फ ये नहीं मतलब कि बस उन्होंने जो है वो नाप तोल में जो है कमी की है, बल्कि कौन लोग हैं? अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नास यस्तौफून, जब लोगों से ना लेते हैं, जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, यानी अपनी बारी जब होती है तो पूरा पूरा। यस्तौफून वफा करते हैं, वफा चाहते हैं। वाइज़ा कैलूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो युख्सिरून, खसारा कम करके देते हैं। अब कालूहुम जो है, सूरत मुतफ़िफ़ीन में कालूहुम लफ्ज है, और यहां पे सूरत अलनाम में क्या है? अलकैला वह अवकुल केला है ना, तो केला और कैलूम दोनों का वजन एक है। यहाँ पे वल मीजाना है, और सूरत मुतफ़िफ़ीन में क्या है? औ वजानूहुम, दोनों का रूट एक है, फैमिली एक है। तो यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, अला यज़ुन्नू लाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौमा यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या किया अल्लाह ताला ने? क्या अल्लाह ताला पूछते हैं कि ये जो नाप तोल में कमी कर रहे हैं, क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का यकीन ही नहीं? उस बड़े दिन का, यौमी नजीम, यौमा यकुमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो है वो खड़े होंगे। यानी ये डंडी मारने वाले हौलनाक दिन से डरते हैं, और वो दिन कैसा है कि तमाम पोशीदा बातों को अल्लाह जानने वाला जो है ना, उस दिन जो है वो सबका हिसाब किताब करेगा, और हिसाब किताब जो है वो अदल के साथ होगा। तो लोग जो हैं, ये लोग उस दिन से डरते ही नहीं हैं। अच्छा, नाप तोल में कमी जो है, इससे मुराद एक तो है शहद हो गया, दूध हो गया है ना, जो ऐसी चीजें, तेल हो गया, ऑयल है, या जो भी चीजें लिक्विड हैं, और कुछ चीजें सॉलिड हैं। तो दोनों तरह की चीजें जो है वो इससे मुराद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह को क्या कहते हैं, कौन थे ये? जरा जोर से बोले, मुफस्सिरे कुरान। उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जो तिजारत में नाप तोल का काम करते हैं, फरमाया कि नाप और तोल ये वो काम है जिनमें बेइंसाफी करने की वजह से तुमसे पहली कई उम्मतें अजाब इलाही के जरिए तबाह हो चुकी, तो लिहाजा तुम एहतियात से काम लो। तो कौन सी कौम जो थी वो तबाह हुई? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। अच्छा, नाप तोल में कमी को कुरान तस्वीफ कहता है ना, वैलुल्लिलमुतफ़िफ़ीन। और तस्वीफ जो है, इससे मुराद डंडी मारना, कम नापना सिर्फ यही नहीं है कि आपने किसी चीज को नाप कर कम दिया या तोल कर कम दिया, सिर्फ तस्वीफ ये नहीं है, और फिर इसमें क्या है? कहते हैं कि किसी के जिम्मे दूसरे का जो हक है उसमें अगर आप कमी कर रहे हैं तो ये भी तस्वीफ है। मौता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में हजरत उमर रजी अल्लाह से ये बात नकल है कि एक शख्स को नमाज के अरकान में कमी करते देखा, तो आपने फरमाया कि तूने तस्वीफ कर दी, जो हक वाजिब था उसको अदा नहीं किया। इसको नकल करके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लिकुल्ले शेइन वफा व तस्वीफुन, यानी हक का पूरा देना और कमी करना हर चीज में होता है, सिर्फ नाप तोल में नहीं। तो इससे फिर क्या बातें पता चलती हैं? अगर नमाज में रुकू और सजदा भी कोई पूरा पूरा नहीं करता तो उसने उसमें भी जो है वो कमी की है। रुकू और सजदा के पूरी तरह रुकू के लिए झुके नहीं, سجدہ کا پورا حق ادا نہیں کیا، ابھی پوری طرح رکوع میں نہیں تھے، کھڑے ہو گئے، پوری طرح سجدہ نہیں ادا کیا تھا کہ اٹھک بیٹھک، ہے نا؟ تو یہ ارکان کی چوری ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ جاب ان کو مل جاتی ہے، ملازمت وہ کرتے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. کیسے چوری کرتے ہیں؟ ٹائم تھا 7 o'clock سے 4 o'clock، وہ 7 کی بجائے کہتے ہیں 9 بجے 10 بجے بھی چلے جائیں گے، کون سا آفیسر مجھ سے پہلے آتا ہے. تو وقت میں چوری کی انہوں نے، وقت پورا نہیں دیا. دوسرا کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت تو ہر ایک کی نگرانی نہیں ہوتی، تو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، فون ملا لیا، گپ شپ لگا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر کے کام، اپنے گھر کے کاموں کی فہرست، اور آفس کے کام ہی جو ہے وہ بچوں کو ذرا ہاسپٹل دکھا لائیں، ذرا جو ہے وہ ان کے اسکول کا کوئی کام کر لیا، ہے نا؟ تو اب کام میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں، یا آفس کی جو چیزیں ہیں ان کو گھر کے کاموں میں استعمال کرنا، گاڑی ہے، کمپیوٹر ہے، ہے نا، اور بہت سی ایسی چیزیں، الا یہ کہ وہاں اجازت ہو اور آفیسر کے علم میں ہو. تو اسی طرح کوئی وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی معمولی ملازم ہے، کوئی ٹیچر ہے، ہے نا، ٹیچر ہے تو وہ اسکول میں جا کے بچوں کو محنت سے نہ پڑھائے اور تنخواہ لے لے، اور قوم جو ہے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ بچوں کی تربیت تین چیزیں، تین ادارے کرتے ہیں، اور وہ تین ادارے کون سے ہیں؟ پہلا ماں کی گود اور گھر، دوسرا جو ہے وہ تعلیمی ادارہ جہاں بچہ جاتا ہے، اور تیسرا سوسائٹی. تو سوسائٹی ہم سب سے مل کر بنتی ہے نا، اور تعلیمی ادارہ جو ہے اگر وہاں پہ بچے جو ہیں ان کی صحیح تربیت نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں وہ ہم کیسے بچے ہیں جو کل آ کے لیڈ کریں گے. کیونکہ جو بھی بچے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، ابھی فارغ بھی نہیں ہوتے تو ان کو جابس کی آفر ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے ٹیلنٹ، ان کی ڈگری، ان کے نمبر، ان کی پرسنٹیج، ان کی قابلیت کے مطابق. تو اگر صحیح ان کی تربیت نہیں کی تو پھر وہ کیا ہوگا، ان کو اخلاقی قدریں نہیں سکھائیں تو کیا ہوگا، وہ تصفیف کریں گے کل کو، تو اس میں سب لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ساتواں حرام کام جو بتایا وہ ناپ تول میں کمی ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، یعنی دوسرے کا جو حق دینا ہے وہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے اور بندوں کا بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعہا، کہ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی اس کی وسعت ہے، الا وسعہا، جتنا اس کے امکان میں ہے. تو یہاں پہ شریعت الہی کا ایک مستقل اصول بتایا جا رہا ہے. اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے نا، کہ یہ جو ناپ تول میں خیال رکھنا ہے، لین دین میں جو انصاف کرنا ہے، تو کیا ہے کہ تم نے پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر جس نے پوری کوشش کی اس کے بعد اس سے اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا. یعنی اگر اسے کوئی بھول چوک ہو گئی، نہ دانستہ اس سے کچھ کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر پاس پرس نہیں کریں گے. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعہا، کہ ہم اس پر جو ہے ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ وسعت ہے، جتنا وہ شخص جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ناپ تول میں خیال رکھنا ہے، اگر تم کر نہ سکتے نا تو ہم تمہیں مکلف بھی نہ ٹھہراتے، اور ہم تمہیں اتنا ہی مکلف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھہرائیں گے جتنا کہ تم کر سکتے ہو. اور اس کا خیال رکھنا کیونکہ دنیا میں بھی اس سے تمہیں عزت ملے گی، سرفرازی ملے گی، اور آخرت میں بھی تمہیں جو ہے وہ کامیابی ملے گی. اور اللہ رب العزت نے یہ کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، یہ وہ معیار ہے جو اعمال کے لیے مقرر کر دیا، کہ یہ اب تک جو ہے وہ 7 حرام چیزیں بتائی ہیں، اور اس نے معیار بھی بتایا ہے کہ کس طرح کرنا ہے نا، کہ والدین کے ساتھ نیکی میں احسان کا درجہ، اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرنا کسی بھی چیز کو، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور جو فحش بے حیائی کے کام ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات ہے، اور یہ نہیں کہ کھلے تو نہ کرو پھر چھپے کرنے شروع کر دو، یہ سوچنا بھی نہیں، کسی جان کو قتل نہیں کرنا، ہے نا، یتیم کے مال کے بھی قریب نہیں جانا، और नाप तोल में भी कमी ना करना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अल्लाह ताला कहते हैं जो भी अहकाम दिए तेरी फितरत तेरी सलाहियतों को तोल कर दिए हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारे तहम्मुल से बाहर हो। बाद वो कहते हैं कि माँ बाप जो हैं वो मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा है उनका, बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े सख्त हैं। अब कैसे खिदमत कर रहे हैं, वो अच्छे वाले अच्छे होते, अच्छे अखलाक वाले होते तो फिर हम उनकी खिदमत करते। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो तुम कर ना सको अल्लाह तुमसे वो चाहे। या युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कभी अल्लाह ताला कुरान में ऐसे भी कहते हैं, है ना। तो हर एक की ताकत इस्तदाद इस्तताअत उसकी सलाहियतें उसके औकात उसकी उम्र सेहत हालात पैसे सारी चीजों को नाप कर अल्लाह ताला ने अपने अहकामात अपनी शरीयत को मुंतखिब किया है। और अब हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम वो जो अल्लाह ताला चाहते हैं हम कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला जो हमारा खालिक जो हमारा मालिक जो हमारा हाकिम उसको खूब पता है कि हम क्या कर सकते हैं और हमसे वो नहीं चाहता जो हम कर ना सकें। तो ये है अहम बात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत यही थी कि जिस किसी का कोई हक आपके जिम्मे होता तो इसके अदा करने के वक्त इसके हक से ज्यादा देना पसंद करते। बुखारी की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस शख्स पर रहमत करे जो बेचने के वक्त भी नरम हो कि हक से ज्यादा दे और खरीदने के वक्त भी नरम हो। खरीदने के वक्त नरमी क्या है कि हक से ज्यादा न ले बल्कि कुछ मामूली कमी भी हो तो राजी हो जाए। ये है इखलाकी हुक्म के देने में ज्यादा देना और लेने में कम भी अगर मिले तो झगड़ा ना करना। ये कोई कानूनी चीज तो नहीं है कि आदमी ऐसा करने पर मजबूर हो, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि दूसरे को उसके हक से ज्यादा दे और अपने हक में कमी पर राजी हो जाना। ये कोई आसान चीज नहीं है, ये बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन ये है एहसान के दर्जे की नेकी। और फिर इसके बाद आठवां हुक्म क्या है, वाइजा कुल तुम फादिलू, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो। मतलब का नजा कुर्बा, खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। यूं तो जो भी इंसान बात करता है तो आम उसूल क्या है कि जो भी बात उसके मुंह से निकले वो हक और अदल की कसौटी पर पूरी उतरने वाली हो। क्यों कि आप जो भी बात करें मोहतात तरीके से करें, हक और अदल की तराजू पर वो पूरी उतरती हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला सूरत बनी इसराइल आयत 36 में फरमाते हैं वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। और इस बात के दर पे ना हो कि जिसके बाप में तुम्हें कोई इल्म नहीं, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पड़। कान आंख दिल इनमें से हर एक से मुतल्लिक जो है ना पुरसिश होगी, सवाल होगा। तो यहां पर जो है क्यों कहा जा रहा है कि जब बात करो तो इंसाफ की करो, हालांकि तुम्हारा रिश्तेदार भी क्यों ना हो। असल बात क्या है कि झूठी गवाही हक के खिलाफ फैसला करना या फिर ये कि जिंदगी के लेन देन के जो मामलात हैं तो उसमें जो है सही तरीके से करना ये भी जरूरी है। और क्यों यहां पर ताकीद, कुरान बार बार ये ताकीद करता है, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि दरअसल जब अदल की बात होती है जब इंसाफ की बात होती है तो कौन सी चीजें हैं, यानी गवाही देनी है आपने कोई फैसला करना है तो कौन सी चीजें हैं जो अदल की जंजीर बनती हैं, यानी अदल के लिए रुकावट बनती हैं, ये कौन सी चीजें हैं। इसमें दोस्ती खराबदारी ताल्लुकात, और ताल्लुकात ये हो सकता है कि अच्छे यानी अपने ताल्लुकात किसी से हों, जैसे रिश्तेदारी है और रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत का ताल्लुक, और ये भी हो सकता है कि ताल्लुकात तो हों पर दुश्मनी के हों। जिससे दुश्मनी होती है मुखालफत होती है तो भी इंसान अदल नहीं उसके साथ जाता, और जिससे कराबतदारी होती है और मोहब्बत का ताल्लुक है तो भी इंसान जो है अदल नहीं करता, है ना। कराबतदारी उसको अदल से रोक देती है, जैसे कुरान में आप पहले भी पढ़ चुकी हैं वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक्रबीन, है ना। تو جب تم انصاف کرو گے تو تمہاری ذات، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار جو ہیں پھر وہ تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو قرآن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے جب یہ پاؤں کی زنجیر بنے اور پھر جو ہے تم عدل کو روک دو۔ تو بات کرو تو سچ کرنا، فیصلہ کرو تو حق کرنا، گواہی دو تو جھوٹی نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں۔ جس نے معاملے کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچانا، پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنتی ہے۔ اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو حق جان تو لیا مگر جان بوجھ کر فیصلہ اس کے خلاف کیا، وہ دوزخی ہے۔ اور اسی طرح وہ قاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور غور و فکر میں کمی کی اور جہالت سے کوئی فیصلہ دے دیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، ہے نا؟ اسی طرح ہمیں قرآن میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ یہ کون سی سورت میں آپ نے پڑھا تھا؟ مائدہ، شاباش، سورت مائدہ میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کر دے، ہے نا؟ تو گواہی اور فیصلے کے علاوہ آپس کی جو گفتگو ہے اس میں بھی حق اور انصاف قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جسے دوسروں کو جانی مالی یا اس کی عزت اور آبرو کو کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچے۔ وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہ کریں، یہ بھی جو ہے کیا ہے، یہ عدل کے خلاف ہے نا۔ تو پوری کائنات جو ہے وہ عدل پر قائم ہے، اور ایک جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ عدل پر قائم رہے۔ تو یہ ہے ایک اہم حکم، اور اس کا نمبر کون سا ہے؟ آٹھواں ہے۔ آٹھویں کے بعد نواں کیا ہے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ عہد شکنی حرام ہے، عہد کو توڑ دینا، عہد کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے نا؟ تو اب یہ جو ہے اللہ کے عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ جو انسان اپنے اللہ سے کرے اور وہ بھی جو اللہ کا نام لے کر بندوں سے کرے، ہے نا؟ اور وہ بھی جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے اور جو انسان اور انسان کے درمیان ہے۔ اور کب ہوتا ہے یہ عہد؟ جس وقت ایک شخص اللہ کی زمین میں انسانی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے نا، خود بخود عہد قائم ہو جاتے ہیں۔ پہلا عہد کون سا ہے؟ الستُ بربکم، قالوا بلی شہدنا۔ اس عہد کو کہتے ہیں الستُ بربکم والا عہد، کہ اللہ نے جو عالم ارواح میں لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انسان نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو یہ ہے انسان کی فطرت میں کہ ہر انسان جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے، دین ابراہیمی، صحیح دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کے گھر والے ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ عہد بھی جو ہے وہ اہم ہے۔ اور دوسرا عہد جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی یہ عہد جو ہے نا، یہ نیچرل کانٹریکٹ ہے، اور اس کے علاوہ اور عہد کون سا ہوتا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ آپس میں انسان دوسرے سے کرتا ہے نا؟ کہ آپ کوئی بھی وعدہ کر لیتے ہیں کہ جیسے مثلا زبان دے دی کہ رشتہ کریں گے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو فون کروں گی، میں آپ کی فلاں وقت مدد کر دوں گی، آپ کو کتاب دے دوں گی، آپ کو نوٹس دے دوں گی، فلاں وقت آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے، رائٹ میں آپ کو دے دوں گی، آپ کو یہ گروسری کی چیز چاہیے، فلاں وقت جب میں جاؤں گی تو آپ کو لا دوں گی، ہے نا؟ چھوٹے موٹے جو ہے زندگی کے مختلف معاملات میں عہد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام عہدوں کو نبھانا یہ بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ وفا کرنا، ہے نا؟ اور مطعم بن عدی کے بیٹے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات طے ہوئی بھی تھی۔ کس نے طے کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اس زمانے میں طے تھی جب ابھی جو ہے وہ دین اسلام جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ جب اسلام قبول کر لیا اور آپ کا گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسلمان، رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو گیا، اور مطعم بن عدی جو ہے اس کے گھر میں تو کفر ہی تھا، اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آج تک کسی سے وعدہ خلافی نہ کی تھی، جب تک کہ انہوں نے خود رشتہ ختم نہ کر دیا کہ آپ لوگ اسلام والے ہو گئے ہیں، اور وہ ان کے مطابق کیا تھا کہ بے دین ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس رشتے کو ختم کرتے ہیں، تب آپ نے جو ہے یہ رشتہ پکا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو کہتے ہیں وعدوں کو نبھانا. تو جب کسی کو زبان دے دیں تو خود سے پھر اس زبان کو جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ کو پتا ہے نا، ایک ایرانی جرنیل تھا حرمزان، ہا را میم زا الف نون، اور اس کو جو ہے وہ بڑا ڈیل ڈول والا، بڑا شان و شوکت والا، جاہ و حشمت والا، اور مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ میں تمہارے امیر سے نہ ملوں. امیر کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جب وہ اس کو پکڑ کر جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، لمبی کہانی ہے، میں آپ کو اس کا اصول اور نچوڑ بتا رہی ہوں. تو اس نے کیا کہا تھا کہ جب، یعنی آپ لوگ مجھے اس وقت تک کچھ نہ کہیں جب تک کہ اس نے جب گیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا مجھے پانی چاہیے پینے کے لیے، پینے کا پانی مانگا، اس کو پانی پیش کیا گیا. تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ یہ پانی جو ہے نا میں پینا لوں. تو آپ نے کہا کہ ہاں ہاں تمہیں امان ہے، تم پانی پی لو. اور اس نے کیا کیا؟ پانی پینے کی بجائے گرا دیا. اب بتائیں وعدہ کیا تھا؟ کہ جب تک یہ پانی نہ پی لو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ. اب پانی گرا دیا، وہ تو پی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب کہ کبھی اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ گو کہ اس نے فریب اور دھوکا کا کام لیا تھا دھوکے سے، لیکن آپ نے پھر اس کو کچھ نہیں کہا تھا. کیوں؟ زبان دے دی نا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ہے زبان کے وعدے جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. یہ ہیں اہم باتیں جن کی تم کو وصیت کی جاتی ہے. یہ نہیں کہا کہ چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو. یہ نہیں کہا کہ ہاں کر لینا چاہیے، اچھی چیز ہے. ان کو تقریروں میں بیان کر دیا کرو کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، اس پہ اسپیچ کمپٹیشن رکھ لیا، اس پہ کتابیں لکھ دو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس پر حکومت کی سطح پہ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی رہنی چاہیے، ہے نا، گھروں میں بات ہونی چاہیے، اور یتیم جو ہے یتیم کے حقوق کے لیے تقریریں ہوتی ہیں، اور سب تقریر کرتے ہیں، گھر والے بھی باہر والے بھی، ہے نا، کتابیں بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، سی ڈی بھی ہیں، کیسٹ بھی ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، اور ویلفیئر ادارے بھی ہیں، اور پھر تصویریں بھی بنتی ہیں، اخباروں میں بھی چھپتی ہیں کہ یتیم، یہ فلاں یتیم بچوں کے لیے نا مدرسہ کھول دیا گیا، ان کی فیسیں معاف ہیں، ان کو اتنی مشینیں دی جا رہی ہیں، ان کی اتنا وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں، ہے نا. تو بے شک وہ سارے وظیفے خود ہی کھا جائیں لوگ، بے شک یعنی ان کے سروں پہ خالی ہاتھ ہی پھیرا جائے، ان کو مارا ہی جائے، ان کو اچھے سے پوچھا ہی نہ جائے، تو یہ نہیں اسلام کہتا. لیکن اب ہمارے ہاں تو یہ سب جو ہوتا ہے نا، تقریریں، کہانیاں، اخباریں، تصویریں، سب چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذالکم وصاکم بہی، اس کی تمہیں وصیت کی گئی ہے ان باتوں کی. کیوں؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت جو ہے وہ قبول کر لو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ دوسری آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان کاموں کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو. تو اس آیت میں کتنے کام اور بتائے؟ پہلی آیت جو تھی 151، اس میں کتنے کام آپ نے پڑھے تھے؟ پانچ. آیت 152 میں کتنے پڑھے؟ چار. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ نائن ہو گئے. اور پانچ کو بیان کر کے کہا تھا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تاکلون. چار کو بیان کر کے کیا کہا؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اور پھر دسواں حکم بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. یہ ہے میرا راستہ، یہی میرا راستہ ہے. اور وہ کیسے ہے؟ مستقیما. میرا راستہ سیدھا ہے نا. تو دین محمدی جو ہے وہ کیسا ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا، سیدھا راستہ. تو کرنا کیا چاہیے؟ فَتَّبِعُوهُ بس اسی کی تم پیروی کرو. تو یہاں پہ جو حاضہ لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام قرآن جو ہے یہ سیدھا ہے. یعنی حاضہ جو ہے پورے قرآن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پورے دین اسلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ الانعام کی طرف اشارہ ہو. کیوں؟ سورۃ الانعام میں پورے اسلامی اصول بیان کیے گئے, توحید, رسالت اور اصول احکام شریعت بتائے گئے ہیں. اور اس راستے کی صراط, یعنی ہے تو یہ بہت کیسا ہے, صراط کس کو کہتے ہیں, یعنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے صراط کا؟ کیا بات ہے, بریک کے بعد آپ لوگوں کی حالت کیا ہونی چاہیے, اونچا بولیں, جان سے بولیں, سواد را توئے. اور کسے کہتے ہیں سواد را توئے؟ باریک اور تیز نوکیلی تلوار کی دھار کو کہتے ہیں نا, تلوار کو کہتے ہیں. تو صراط سے مراد وہ راستہ ہے جو باریک بھی ہے اور بہت ہی تنگ ہے لیکن تیز ہے نا, نوکیلا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پل صراط. تو یہ میرا راستہ کیسا ہے؟ سیدھا ہے, مستقیمہ. یہ مستقیمہ اس کی صفت ہے. تو مستقیم جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ بالکل سیدھا ہے, اگر اس پر تم چلو گے تو سیدھا منزل پر پہنچ جاؤ گے, ہے نا. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَا, تم کیا کرو, دوسرے راستوں پر مت چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَا, یعنی اس راستے کو کیا کہا, صراطی مستقیمن کہا. اور دوسروں کے لیے یہاں پہ سبیل سبل کا استعمال کیا کہ دوسرے تمہیں کشادہ لگیں, کھلے لگیں. سبل سبیل کی جمع ہے, اس کے معنی بھی راستہ کے ہیں, ہے نا. تو اور بھی بہت سے راستے ہو سکتے ہیں تمہیں, تمہارے دل کو بڑے اچھے لگیں, اور لیکن یہ ہے کہ ان پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ, تو وہ کیا کریں گے اگر تم ان پر چلو گے, تو وہ اس کے راستے سے ہٹا دیں گے تمہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, تمہیں اس سے جو ہے وہ گمراہ کر دیں گے. وہ راستے ایسے راستے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے تمہیں, الگ ہو جاؤ گے تم ان سے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, تو تمہیں اس سے پراگندہ کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ ان سبیل ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے, دین اسلام کی طرف, یعنی دین اسلام سے, قرآن سے, اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن نازل کرنے کا مقصد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے, کہ لوگ اپنے خیالات, اپنی خواہشات, اپنے ارادے, اپنی تجویزیں قرآن اور سنت کے مطابق کر دیں, اپنی زندگیوں کے سانچے قرآن کے مطابق ڈھال لیں. آپ دیکھیں, آپ برف جماتی ہیں, آج کل گرمی کا موسم ہے, تو جس طرح کا سانچہ ہوتا ہے ویسی برف بن کر نکلتی ہے. اگر آپ وہ سانچے میں ڈالتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بلاک میں بن کر نکلتی ہے. اگر آپ کسی بڑے ایک برتن میں رکھ دیں, بال میں رکھ دیں, تو بال کی شیپ میں بن کر نکلتی ہے نا. اسی طرح یعنی جس طرح کا آپ شیپ کا برتن سانچہ استعمال کرتی ہیں ویسی برف بن کر نکلتی ہے, چھوٹی چھوٹی بھی, بڑی بڑی بھی, ٹیڑھی بھی, گول بھی, جیسی بھی. اسی طرح جو مٹی بنانے والے ہوتے ہیں, مٹی بنانا کہاں بناتے ہیں, مٹی کے وہ کیا ہوتے ہیں, بھٹے, جہاں اینٹیں بنتی ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے, شاید کہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ, ہے نا. تو کون سی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی؟ کہ اسلام کی, قرآن کی, دین ابراہیمی کی, اور سورۃ پوری الانعام, اور یہ احکامات جو کہ حرام ہیں. اسی طرح ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, سیدھا خط کھینچا, اور فرمایا یہ اللہ کا رستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے, اور لائنیں کھینچی, اور فرمایا کہ یہ سبل ہیں, وہ راستے ہیں جن پر چلنے سے اس آیت میں منع فرمایا ہے. اور فرمایا ان میں سے ہر راستہ اس پر ایک شیطان مسلط ہے, جو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے استدلال کے طور پر، دلیل کے طور پر اس آیت کو پڑھا، یہ جو آیت 153 ہے. یعنی شیطان کے راستوں پر نہیں چلنا، اور سیدھا راستہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اس پر چلنا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دین ابراہیمی یہی ہے اصل میں، جو سیدھا صراط مستقیم ہے، اور دوسرے جو راستے ہیں وہ کون سے راستے ہیں؟ شیطانی. اور آپ دیکھیں کہ سیدھا چلنا، سیدھا رہنا یہ مشکل ہوتا ہے نا. آپ ہائی وے پہ سیدھا جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک جو ہے جو ایگزٹ آ رہی ہوتی ہیں، آپ کا مڑنے کا بھی ارادہ نہیں ہوتا، آپ ایگزٹ پہ نکل جاتے ہیں ہے نا، تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایگزٹ جو آتی ہیں بڑے اچھے سین ہوتے ہیں، تو بندہ آپ نکل تو نہیں جاتی ہیں، آپ سوچتے نہیں مجھے اپنی منزل پر جانا ہے. تو راستے میں اچھے سین کیوں نہ ہو، نفس کی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے یا خاندان کے رسم و رواج یا جو بھی باتیں ہوں، تو صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسری جو ایگزٹ ہے ان پر نکلا نہیں جا سکتا. تو اگر نکلیں گے تو پھر کیا ہے کہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. اور راستے میں جو بھی مشکلات یا رکاوٹیں آئیں تو کیا کرنا ہے؟ کشتیاں جلا دینی ہیں نا. جیسے ایک دفعہ سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے کوئی شاگرد تھے، تو انہوں نے لکھا کہ نماز میں نہیں پڑھ سکتا جاب کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی نوکری پر دو حرف بھیجو. یعنی اس کو دو حرف کا کیا مطلب ہے؟ استعفیٰ دو، ریزائن کرو، جس میں جو ہے وہ نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی نا. تو ہمارے جو بڑے بڑے لوگ تھے یا جنہوں نے دین کی حفاظت کی، وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے جو بھی زندگی گزاری، رشتے ناطے طے کیے، لیا دیا آپس میں، جابس کی، بزنس کیے، تجارت کی، جو بھی کی، حلال حرام کی، اللہ کے احکامات کی تمیز کی، اور ان کا خیال رکھا. تو اسی وجہ سے آج دین قائم ہے، اور آج پھر دین کو ضرورت ہے اسی طرح قربانیاں کرنے کی، اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو بھی راستے آئیں، راستے میں رکاوٹیں آئیں، ان کو، ان رکاوٹوں کو ختم کر دینے کی. وہ تو پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں ٹکڑے ہو کر، حوصلے بھی کبھی مسمار ہوا کرتے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے راہ، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگے راہ، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ ہدایات جس کی وصیت تمہیں کی جاتی ہے، کس کو؟ مسلمانوں کو، شاید کہ تم متقی بن سکو. یہاں پہ آیت نمبر 151، 152 اور 153 جو ہے، ان تینوں کے آخر میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تاکید مل رہی ہے، تینوں میں ایک چیز تو سیم ہے، ایک نسبت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو تینوں میں سیم ہی ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم، ٹھیک ہے نا. یہاں تک تینوں میں ایک ہی بات ہے کہ یہ وصیت تم کو کی ہے، اللہ نے کی ہے، اور کس چیز کی ہے؟ ان احکامات کی. اور تینوں آیتوں میں آخری جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں، پہلی میں تاکلون، دوسری میں تذکرون، اور تیسری میں تتقون. لیکن تینوں میں ایک نسبت ہے، تاکل، تذکر اور تقوی، تینوں میں معنی ربط ہے. اور وہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ انسان جب اندھی تقلید کی زنجیریں، بیڑیاں، ان سے آزاد ہوتا ہے، سنجیدگی سے غور و فکر کرتا ہے، اس کا عزم کرتا ہے، تو اس کو تاکل کہتے ہیں. اور خاندان کی اور رسم و رواج کی اور زمانہ جاہلیت کی جو بھی رسمیں تھیں، جو بھی زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو؟ تاکل سے کام لو، عقل سے کام لو، ہے نا. تو عقل کیا ہے؟ سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کا عزم. اچھا جب کوئی شخص جو ہے وہ سنجیدگی سے غور و فکر کرتا ہے، تو اس پر کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں. اور وہ حقیقتیں کہاں؟ انسان کی فطرت کے اندر ہیں. غفلت کی جو دھول ہے، غفلت کی مٹی سے وہ حقیقتیں چھپ جاتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتوں کی طرف چلنا شروع کرتا ہے جو ان کی، اس کی فطرت، اس کے نفس کے اندر ہیں، تو اس کو تذکر کہتے ہیں. یعنی تذکر کیا ہے؟ کیا وہ نصیحت کو قبول کرنے لگتا ہے؟ تذکر کیا ہے؟ وہ یاد کرتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آگے بڑھتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ دنیا میں کیوں آیا، چیزیں کیوں ملی، کائنات کی نعمتیں کیوں ہیں، ہے نا، میں اللہ کا بن جاؤں. تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ یعنی تاکل تذکر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تاکل نہ ہو تو تذکر نہیں ہو سکتا، تذکر نہ ہو تو تقویٰ نہیں ہو سکتا. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے تعلیم اور تزکیہ کا نام، قانون شریعت کے آگے اپنے آپ کو خم کر دینے کا نام. اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر غور و فکر کرتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اس کا رخ جو ہے اپنے نفس، اپنی خواہشات، سوسائٹی کے رسم و رواج، خاندان کے رسم و رواج، دنیا کی بجائے اس کا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف پھر ہو جاتا ہے. یہ تقویٰ ہے. پھر وہ دنیا میں رہتا ہے پر دنیا سے ڈرتا نہیں ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے پر آخرت میں جینے کی فکر کرتا ہے، آخرت میں جینے کی پلاننگ کرتا ہے. اس کا رخ مادی دنیا سے ہٹ کر اللہ اور آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. اس کا دل دنیا کی زندگی سے اچاٹ ہو جاتا ہے نا. تو کیا ہے؟ انابت اس میں ہو جاتی ہے الی دار الخلود. دار الغرور جو ہے نا، پھر اس میں اس کا دل نہیں لگتا. تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت جو ہے کیا فرماتے ہیں، یہ تاکل تذکر اور تقویٰ کی نصیحت کرنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کی جو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو چیزیں مشترک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وہی باتیں دوبارہ کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کوئی نئی چیزیں تو نہیں لائے تھے، وہی چیزیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہی قرآن، وہی اسلام، وہی دین. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. اور وہ کتاب جو تھی وہ کس لیے تھی؟ الکتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تورات. تماما اس میں کیا تھا؟ تکمیل تھی. علی الذی احسن کہ وہ انسان جس نے جو ہے وہ احسن درجے کی روش اختیار کی، وہ انسان جو نیک کام کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی کہ وہ تماماً کی نعمت کو پورا کر دیں ان لوگوں پر، ان انسانوں پر جو نیک کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تماماً کا کیا مطلب ہے؟ کہ نعمت کی تکمیل کن لوگوں کے لیے؟ الذی احسن کہ بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل تھی اس کتاب میں. دوسری اس کی خوبی کیا تھی؟ وہ تفصیلاً ہر ضروری چیز کی تفصیل اللہ رب العزت نے اس میں جو تھی وہ بیان کی تھی، ہے نا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ضروری چیز اس میں بیان نہ ہو. تیسری چیز کیا تھی؟ وہ تفصیل لکل شین کے بعد تیسری چیز کیا تھی؟ وہ ہدن، اس میں ہدایت تھی، ہے نا. تو اس ساری تفصیل کے ذریعے مطلوب کیا تھا؟ کہ لوگوں کو رہنمائی مل جائے، لوگوں کو ہدایت مل جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی چوتھی خوبی کیا تھی؟ ورحمتن کہ جو لوگ مانیں گے، اس ہدایت پر چلیں گے تو ان کے لیے رحمت ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ جو اہل مکہ تھے وہ نبوت کا انکار کرتے تھے، ہے نا، کہ نبی جو ہے وہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، شور مچا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا وہ کون تھے؟ وہ بھی تو ایک انسان تھے، ہے نا، ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا. دوسری بات یہ کہ الکتاب پیارے رسول کو دی ہے، تو الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے. تیسری بات یہ کہ جو الکتاب کی تورات کی خوبیاں ہیں وہی تو قرآن کی خوبیاں. قرآن میں بھی کیا ہے نا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کی تکمیل ہے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اعلان کیا ہے، تفصیلی کیا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. تو ان سب چیزوں سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جن کے اندر یہ صفت پائی جائے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو رب کی ملاقات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، تو کتاب الہی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کو فنا ہے، اور جو لوگ بھی دنیا میں آئیں گے وہ مریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، تو ان کو دنیا کی زندگی میں جو جینا چاہیے نا، ان کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ کیا؟ لعلہم بلقاء ربہم، کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ تو کیا؟ آخرت کی تیاری کرنا۔ تو دنیا میں بیل بن کر، گائے بن کر، جانور بن کر نہیں جینا۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ تو اگر زندگی کا مقصد رب کی رضا، آخرت کی تیاری نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی تو خانہ بدوشی کی، جانوروں والی زندگی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کر کے آگے کیا فرمایا؟ وَحَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو کون سی کتاب مراد ہے یہاں پہ؟ قرآن مجید۔ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کتاب کی خوبیاں کیا ہیں؟ مبارکن، مبارک ہے، برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس کسی کی تم پیروی کرو۔ یہ کتاب ایسے نہیں آئی کہ اس کو بس صرف تلاوت کر کے چھوڑ دیں، نیا گھر بنا لیں تو اس کی تلاوت کر لیں، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کتاب کھول لیں، ہے نا، مشکل وقت میں نہیں، پوری زندگی اس کا اتباع کرنا ہے، چھوٹی عمر سے لے کر بڑھاپے تک، جوانی میں بھی کرنا ہے، ہر موقع پر کرنا ہے، اس کا اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، تقویٰ کی روش اختیار کرو، زندگی کے دھارے اب اللہ کی رضا کے مطابق گزرنے چاہیے، ہے نا۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ گویا کہ علم کی برکت کی بارش ہے، اور یہ بارش کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل کی زمین پر، دماغ کی زمین پر۔ اگر دل اور دماغ کے اندر جو ہے وہ ایمان ہے، تو پھر کیا ہے؟ سراب کرتا ہے قرآن، روئیدگی، سبزہ ہوتا ہے، نیک اعمال، حسن اخلاق، حسن کردار کے پھل اور پھول لگتے ہیں، انسان جو ہے وہ بڑا اچھا بن جاتا ہے، اس کے لیے دنیا بھی پھر آخرت بھی۔ یعنی قرآن مجید جو ہے خزانوں کو، برکتوں کو ابھارتا ہے، اور جو مردہ زمین ہوتی ہے دل کی، جو بنجر زمین ہوتی ہے دل کی، اس کو آباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ تو یہ جہاں خزاں ہوتی ہے اس کو چمن بنا دیتا ہے قرآن، وہاں بہار آ جاتی ہے۔ تو اس کی نہ قدری نہ کرو، کیا ہو؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ یعنی قرآن کھولو، پڑھو، تو تاکہ تمہاری زندگی کی کھیتی کو رونق دے دے، بہار میں مبتلا کر دے، تمہاری پریشانیاں دور کر دے۔ تو یہ ہے رحمت اللہ کی۔ انتقولو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، اب تمہارا وہ مطالبہ جو تم نے کیا تھا، تمہارا معجزات کا مطالبہ اور تمہارے اعتراضات، کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو بھی دی گئی تھی۔ انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ نازل کی گئی الکتاب علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے۔ تو دو گروہ کون مراد ہے یہاں پہ؟ یہود و نصارہ، کہ ان کو بھی تو کتاب دی گئی تھی۔ اور کیا؟ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ وَإِن كُنَّا، اور نہیں تھی ہم کو کچھ بھی خبر، عَن دِرَاسَتِهِمْ، ہم کی ضمیر یہود و نصارہ کے لیے ہے، کہ انہوں نے کیا پڑھا پڑھایا، ہمیں تو اس کی کچھ خبر ہی نہیں تھی، تو اب ہم کیسے عمل کریں۔ تو ان کو جب تورات دی، انجیل دی، اور پھر انہوں نے جو تبدیلیاں کر دی ہیں، انہوں نے جو پڑھا پڑھایا، عمل کیا، تم کل کو یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں، ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر کتاب نازل کر دی تاکہ تم عذر نہ تراش سکو کہ ہمارے پاس کتاب ہی نہیں آئی۔ یہ ہے معجزہ اللہ کا۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی گئی ہوتی لَكُنَّ أَهْدَى مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ان سے زیادہ صراط مستقیم پر چلتے، زیادہ جو ہے وہ راست رو ثابت ہوتے. تو اَهْدَى مِنْهُمْ سے مراد کن سے نیک ہونا مراد ہے؟ یہود و نصارہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تحقیق آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک بینہ، ایک دلیل روشن ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے نا. اور یہ بینہ جو ہے کیا مراد ہے؟ اسے قرآن مراد ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے ہے. تو یہ بینہ کیا ہے؟ وَهُدًى ہدایت ہے، وَرَحْمَا اور رحمت ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. یعنی قرآن آ گیا بینہ ہے، اور تم مانتے ہو نشانی معجزہ کھلا کھلا، تو قرآن بینہ ہے. آنکھیں تو کھولو، غفلت کی نیند سے بیدار تو ہو. اے نیند کے ماتو، نیند تو چھوڑو. اے اعتراضات کرنے والے کرنے والوں، اے مطالبات کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. وَصَدَفَ عَنْهَا، اور ان سے منہ موڑ لے. منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب بینہ بن کر، نشانی بن کر تمہارے سامنے موجود ہے، اور تم اسے انکار کر رہے ہو. اور یہاں پہ آیات اللہ سے مراد اور کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول کے علاوہ پوری کائنات بھی تو نشانی ہے نا، ہے نا. تو تم ان سے منہ موڑ رہے ہو. وَصَدَفَ عَنْهَا، یعنی جب تم ان سے منہ موڑ رہے ہو تو کیا ہے؟ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں. يَصْدِفُونَ، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں ہماری آیات سے. کیا ان کو ہم بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، برا عذاب، بدترین سزا. کیوں؟ بما كانوا يصدفون، اس لیے کہ وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ منہ موڑ رہے ہیں، ہے نا. اعراض کرنا، منہ پھیرنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ دونوں معنی میں آتا ہے، لازم اور متعدی کے معنی میں بھی آتا ہے. خود منہ موڑنا، دوسروں کو بھی مڑوانا، خود کنی کترانا، ایسے حالات پیدا کرنا، ایسے باتیں اعتراضات کے دوسرے بھی جو ہے وہ کنی کترانی شروع کر دیں. حل ينظرونا، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تاتیہم الملائکہ، تو کہ ان کے سامنے فرشتے ہی آ کر کھڑے ہو جائیں. او یاتیا ربو کا، یا پھر تمہارا رب خود آ جائے. او یاتیا بعدو آیات ربک، یا پھر تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہیں تین باتیں رکھی ہیں ان کے سامنے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ فرشتے آ جائیں. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ رب آ جائے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ تمہارے رب کی طرف سے پھر کچھ جو ہے وہ نشانیاں آ جائیں. فرشتے کب آئیں گے اور رب جو ہے وہ کب آئے گا؟ اس کے لیے یعنی قیامت، اور ہمیں سورت نبا میں بھی اس کی جو ہے وہ دلیل ملتی ہے، اور بڑی خوبصورت ہے وہ دلیل. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام صف باندھ کر آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب قیامت کا دن ہوگا، اور یہ ہے یوم الحق. پھر اس کے علاوہ ہمیں سورت فجر میں اس کی دلیل ملتی ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. یعنی فرشتے اور اللہ کب آئے گا؟ جب جہنم لائی جائے گی، جب حساب کتاب کا وقت ہوگا. تو لوگوں، کیا تم اس کا انتظار کرتے ہو؟ فرشتے اور رب کا آنا کیا ہے؟ قیامت کا آنا ہے، دنیا کی مہلت کا ختم ہو جانا ہے. اور تیسری چیز کیا کہی؟ او یاتی بعدو آیات ربک، یا پھر تمہارے رب کی بعض نشانیاں ہی آ جائیں. تو بعض نشانیاں، اس سے کیا مراد ہے نا؟ موت بھی تو رب کی نشانی ہے نا، کیوں پھر انسان جو ہے اس کی آخرت سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. اور ہمیں نشانیاں کیا پتہ چلتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ہے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو. جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہے کیا، کہ اس وقت کسی نفس کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا، ہے نا. اسی طرح سے ہی مسلم کی ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام قیامت کی نشانیوں کا، علامتوں کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. نمبر 1، سورج کا مغرب سے نکلنا. ابھی کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. دوسری اور ایک خاص قسم کا دھواں. تیسری اور دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا. اور چوتھی یاجوج ماجوج کا نکلنا. پانچویں عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. چھٹی دجال کا نکلنا. ساتویں آٹھویں اور نامی کیا ہے کہ 3 جگہ پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ العرب میں. تو 3 جگہ پر زمین کا دھنس جانا، تو اس لیے ساتویں آٹھویں نامی، یہ 3 نشانیاں. اور 10ویں کیا ہے؟ ایک آگ جو عدن کے کار سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکار کر لے چلے گی. پیچھے آگ ہوگی اور لوگ آگے آگے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمیں احادیث سے جو نشانیاں قیامت کی پتہ چلتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، سلام عام مسلمانوں میں نہیں رہے گا. دوسری بخاری کی روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے. یعنی احادیث سے جو نشانیاں پتہ چلتی ہیں نا، چند ایک. تیسری چیز کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے کہ لوگ دنیا کی دولت کے بدلے اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہو رہا ہے. چوتھی بات کیا ہے؟ قتل بہت ہوں گے، حتیٰ کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. آج یہ ہو رہا ہے نا، اخباریں بھری پڑی ہیں. ابھی لال مسجد کا جو واقعہ ہے، اخباریں میں خبریں آ رہی ہیں، ایڈیشن آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، پر پتہ نہیں کہ قتل کیوں کیا گیا ان کو. مسلمانوں نے مسلمانوں پر ہاتھ کیوں اٹھایا، ہے نا. پانچویں بات کیا ہے؟ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئیں گی، اڑیا نظر آئیں گی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لباس پہننے کے بعد عورتوں کا ننگا رہنا، عورتیں، بچے، لڑکیاں، ہے نا. تو یہ امام مسلم کی روایت ہے. اور آج دیکھ لیں کہ کچھ لوگ باریک لباس پہنتے ہیں، کچھ ٹائٹ بہت پہنتے ہیں، کچھ ایسے فیشن کرتے ہیں کہ ڈیپ نیک ہے یا بازو ہیں یا پھر اتنا ٹائٹ ہے کہ یہ جو ناف سے گھٹنے تک کا سطر ہے عورت کا وہ بالکل پرومیننٹ ہو جاتا ہے. ساتویں چیز کیا ہے؟ ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے. امام مسلم کی یہ روایت ہے. ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے. یہ طبرانی کی روایت ہے. کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے. یہ بھی طبرانی کی روایت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں کیسے حکمران ہیں کہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف کافروں کو اڈے دے دینا، اپنے ہی مسلمانوں پر حملہ کرنا، اپنے ہی مسلمانوں کی عزتیں لوٹنا، اور نہ جانے کیا کیا. آٹھویں چیز کیا ہے؟ قلم ظاہر ہوگا. امام احمد کی روایت ہے قلم ظاہر ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قلم دنیا میں نشر و اشاعت کا سب سے قدیم ذریعہ ہے. رسول اللہ کے وقت بھی موجود تھا اس وقت بھی، لیکن آنے والے وقت میں قلم کے ظہور کی پیش گوئی سے کیا مراد ہے؟ کہ ذرائع ابلاغ، میڈیا، جو آج ہمارے سامنے اخبارات یعنی نیوز پیپر ہیں، میگزین ہیں، بکس ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ویڈیو، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ کی شکل میں موجود ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وقت کے ساتھ نہ جانے اس میں اور کتنا اضافہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ٹی وی گھر میں نہیں رکھی، تو ٹی وی کیا کرنی ہے؟ کمپیوٹر اب ٹی وی سے بھی بڑھ کر ہے نا. آپ اسی پہ خوش ہیں کہ ٹی وی نہیں رکھی، कंप्यूटर ने टीवी को भी शिकस्त दे दी। कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बंद रहता है, उस पर लॉक है, लेकिन सेल फोन जो है उसने कंप्यूटर को भी मात दे दिया। आप तो समझते हैं कि सिर्फ सेल फोन है और उसके अंदर क्या क्या है, तो ये है और न जाने क्या क्या होगा। दसवीं चीज क्या है कि मुसलमान यहूदों नसारा के नक्शे कदम पर इस तरह चलेंगे कि अगर वो एक बालिश चलेंगे तो मुसलमान भी एक बालिश चलेंगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो मुसलमान भी एक हाथ चलेंगे, अगर वो दो हाथ चलेंगे तो मुसलमान भी दो हाथ चलेंगे, हत्ता कि इनमें से अगर कोई अपनी माँ से जिना करेगा तो मुसलमान भी अपनी माँ से जिना करेंगे। तो ये चंद एक पेशीन गोइयां हैं और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात कैसे बदल रहे हैं। और एक आदमी की जबान बेख्तियार पुकारती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इतने साल पहले कहीं आज दलील रोशन बनकर जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, लोगों को रसूल पर ईमान लाना चाहिए ना। तो ये है, फिर साथ ही क्या फरमाया, यौम याति बादु आयात रब्बिका, और जिस रोज तेरे रब की ये निशानियां नमुदार हो जाएंगी, ला यनफाउ नफ्सन ईमानुहा, किसी नफ्स को उसका ईमान नफा नहीं देगा, लम तकुन आमनत मिन कबलू, जो पहले ईमान ना लाया हो, जब कोई जब ये निशानियां नजर आ जाएं, तेरे रब की मखसूस निशानियां जब पैदा हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान कुछ फायदा ना देगा जो पहले ईमान ना लाया हो, है ना। या फिर क्या है, औकसा बदफी ईमानहा खैरा, जिसने अपने ईमान में कोई भलाई ना कमाई हो। इसका क्या मतलब है, इससे मुराद ये है, निशानियां देख लेने से मुराद क्या है, यानी काफिर अपने कुफर से तौबा करके ईमान ले आए तो उसका तौबा करना फायदा मंद नहीं है, क्योंकि किसी की मौत का आ जाना भी अल्लाह की निशानी है ना। अब मौत के वक्त जो तौबा करता है तो उसकी तौबा जो है वो भी काबिल कबूल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कहने का मकसद क्या है कि ईमान और तौबा उस वक्त तक काबिल कबूल हैं जब सूरज मशरिक से निकल रहा है, जिस मगरिब से निकल आए तो फिर जो है अगर कोई तौबा करना चाहे ईमान लाना चाहे तो फायदा नहीं है। तो मतलब ये है कि निशानियां जाहिर होने के बाद फिर तौबा कबूल ना होगी। वो कौन सी निशानी है कि जो वाजे नहीं हो रही और उसके बाद हम कहें कि, यानी तंबीह भी है, डरावा भी है, वाजे भी है, और उसके बावजूद इंसान जो है वो फिर तौबा नहीं करता, है ना। और आप देखें कि तौबा जो है, बाज लोग मौत का इंतजार करते हैं ना, तो मौत अगर किसी के ऊपर आ जाए तो भी तौबा काबिल कबूल नहीं है। क्यों, तौबा उस वक्त काबिल कबूल है जब इंसान पर मौत का गरगरा तारी ना हो। इन्ना तौबतल अब्दी तुकबालू मालम युगरगर, है ना। तो यहाँ पे यानी आयात रब्बिक, यानी जब तक आप निशानियां ना देखने से मुराद क्या है, बाज़ लोग कहते हैं कि मौत का वक्त है, कि मौत का वक्त होता है तो क्या निशानियां इंसान देखता है, कि मौलत खत्म, फरिश्ते सामने हैं, अब आगे कयामत के आखिरत के मराहिल हैं, हिसाब किताब है, तो अब क्या है कि अब वो क्या करेगा। जैसे बाज़ बुजुर्ग ये कहते हैं, मम माता फकत कामत कयामत, हो जो शख्स मर गया इसकी कयामत उसी वक्त कायम हो गई, यानी उसका दारुल अमल, अमल का जो घर था वो उसका खत्म हो गया और कब्र से ही शुरू हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है पहले जब एक दफा कह दिया था कि औ याति बादु आयात रब्बिक, फिर कहा कि यौमा याति बादु आयात रब्बिका, है ना, दो दफा ये बात कही है ना। तो ये दो दफा क्यों कही गई, तो मकसद क्या है कि यानी दस निशानियां भी हो सकती हैं, आखिरी निशानी सूरज मगरिब से निकलना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मौत, कि तौबा की मोहलत ही खत्म हो गई, सिर्फ ये भी मुराद हो सकता है। और जब तौबा की मोहलत खत्म हो जाए तो ईमान फायदा नहीं देता। ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कबलु, अगर वो पहले ईमान नहीं लाया तो अब ईमान फायदा नहीं देगा। औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, या फिर इसने अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई। तो ईमान में भलाई कमाने से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो था وہ ایمان لاتا، نیکیاں کرتا، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، کتاب پر، اور اچھا بن جاتا. تو یہ تھا اس نے فائدہ اٹھایا، یعنی ایمان میں بھلائی کمائی، ہے نا. تو اب کیا ہے کہ دنیا کی ساری زندگی متاع غرور ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہیں تو انسان کے کہاں خدا اور کہاں قیامت اور کہاں آخرت اور کہاں موت. تو یہ ہے کہ انسان ایمان نہ لائے اور فائدہ نہ اٹھائے. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ کی ساری حجتیں پوری ہونے کے بعد اگر اب بھی تمہیں موت یا قیامت کا انتظار ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. کس چیز کا؟ کہ جب اللہ ہوگا، جب جہنم ہوگی، جب فرشتے ہوں گے، جب حساب کتاب ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب جو ہے وہ کیا معاملہ کرتا ہے. تو یہاں انتظار سے مراد فیصلے کا انتظار ہے نا. تو اب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. دنیا میں جو بھی انسان نے عمل کیا ہے ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ پھر قیامت کے میں ہوگا. تو کیا کرو؟ قیامت پر ایمان لاؤ اور اپنے عملوں کو سنوار لو، ٹھیک ہو جاؤ. زندگی انسان کی ہے، ماندے مرغے خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. جہاں مٹی کی چیزیں وہ لوگ بناتے ہیں تو اس میں ان کے بھی سانچے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ بال بنانا ہے کہ پلیٹ بنانی ہے کہ گلاس بنانی ہے کہ سراہی بنانی ہے، گھڑا بنانا ہے، کیا بنانا ہے. جس طرح کا وہ برتن بناتے ہیں نا، چاہتے ہیں وہ، اسی طرح کا وہ سانچے میں مٹی کو ڈالتے ہیں اور مٹی اس میں ڈھل جاتی ہے. پہلے کچی ہوتی ہے، پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر پکانے کے لیے خاص ٹمپریچر ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ مٹی جو ہے وہ ڈھل کر وہ برتن بن کر باہر آ جاتی ہے. اسی طرح آپ گھروں میں برتن استعمال کرتے ہیں، پلاسٹک کے ہیں، پتھر کے ہیں، مائکرو ویو میں یوز کرنے والے ہیں، دوسرے جو اوون ہے اس میں یوز ہونے والے ہیں. تو ڈفرینٹ میٹیریل ہوتا ہے، ڈفرینٹ سانچے ہوتے ہیں، جس طرح کا لوگ چاہتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں اور اس میں وہ ڈھل جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو کس چیز میں ڈھالنا ہے؟ اپنی مرضی نہیں. ہم قرآن سننا تو سب پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، سیڈیاں بھی بن جاتی ہیں. بہت دین کا زور ہے، اسلام اسلام اسلام، لیکن جو افسوس ہے جس بات کا، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ لیکن لیکن بہت لمبا سا کرتے ہیں. دل دل جو ہے نا یہ چاہتا ہے، میری مرضی یہ ہے، میری تجویز یہ ہے، ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے. سارے دیندار اگر دین کو جاننے کے بعد جب عمل کی باری آئے اور عمل کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی بجائے جو ہیں اپنے خیالات، اپنی تجویزیں، اپنی رسمیں، جو بھی ان کا اپنا تاویلیں جو ہیں، وہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں لیکن یہ ہیں، شبہات اپنے سامنے رکھ دیں، لیکن میرا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا اگر میں نے ان کو اسلام سکھا دیا. پتہ نہیں شادی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں جاب ملے گی کہ نہیں. اگر نماز پڑھیں گے، انٹرویو میں بتا دیا کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، جمعہ بھی پڑھنا ہوگا، پتہ نہیں وہ جاب دیں گے کہ نہیں. اگر کوئی فوڈ انسپیکٹر ہے، فوڈ اسپیشلسٹ ہے، اور اس کو جاب ملتی ہے کسی بڑی اچھی کمپنی میں، اور جہاں جو فوڈ تیار ہوتی ہے اس میں شراب بھی ڈالی جاتی ہے. اب فوڈ اسپیشلسٹ کو تو فوڈ چکھنی ہے، جاب بہت اچھی ہے، لیکن جب فوڈ چکھنی ہے، اب بتائیں کہ فوڈ اسپیشلسٹ کیا کرے؟ اب فوڈ جب چکھے گا تو حرام چکھے گا ہر وقت، اور تنخواہ بڑی اچھی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب عقل کیا کہتی ہے کہ ساری زندگی محنت کر کے، تو اب سعودیہ چھوڑ کر کینیڈا آ بھی گئے ہو اور اب جاب اتنی اچھی ہے، تو اب تم کیا کرو، ہے نا. تو ایک طرف عقل ہے، ایک طرف فیوچر ہے، بچے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ کشتیاں جلا دیتے ہیں، وہ ایسی جاب کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس میں پھر تمہارا کام ہے کشتیاں جلا دینا، سمندر تک پہنچانا، ساحل تک پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے. منزل تک پہنچانا، دوسری جاب دلانا پہلی سے بھی اچھی، یہ اللہ کا کام ہے. جیسے یعنی یہاں پہ ہمارے جانے والوں میں جو فوڈ اسپیشلسٹ تھا، اس کو یعنی فوڈ میں جب شراب آتی تھی یعنی شراب ڈلتی تھی، تو اس نے یہ کہہ کے اس جاب سے ریزائن کر دیا کہ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اور وہ لوگ اس سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم اگر ایک ماہ کے اندر تمہیں پتا چل گیا اور ریزائن کرنا چاہتے ہو، ہم 3 ماہ کی تمہیں تنخواہ دیں گے، کیونکہ ہمارا تمہارا 3 ماہ کا کانٹریکٹ ہے، ہم تمہیں اپنی کمپنی میں کسی اور اچھی جگہ پہ لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ نے ان کو اس سے بھی اچھی جاب دے دی. اسی طرح کسی کو یہ کہا کہ داڑھی کٹوا دو تمہیں جاب ملے گی، ہے نا، تو لیکن انہوں نے کہا، اسی طرح کسی کو کہا تمہیں جمعے کی اجازت نہیں مل سکتی. جمعے کی یعنی کوئی شخص تھا جاب کرتا تھا اور جمعے اس نے نائٹ لینا پسند کر لی، کیونکہ جمعے کے ٹائم میں اس کو چھٹی نہیں دن میں مل رہی تھی، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، راتوں کی نیند، سکون کی نیند، وجعلنا اللیل لباسا، ہے نا، تو اس کی قربانی دے دی، لیکن کہا کہ جمعے کی قربانی نہیں دی جا سکتی. اور ایک دن جمعے کی آفر آئی، اور جمعے کو پھر کیا ملتا ہے جب یعنی روٹین کی جاب سے ہٹ کر جب بلائے تو اوور ٹائم ملتا ہے نا، پیسے ملتے ہیں. تو ایک دفعہ اوور ٹائم تھا، ایک دفعہ نماز جمعہ تھی، تو کہا